الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم مکارم اخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں اور جو خلق ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا. تو سلسلہ تو چل رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے, آج اس سلسلے کا بلکہ صرف اس والے خلق کا پانچواں بیان ہے. تو پیچھے جو بات چل رہی تھی حضرت کے اس بیان میں وہ تھی کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کون ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بندے کے اوپر سے مشکل ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو عرش کے سائے کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سات قسم کے بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. تو اسی کے مختلف جو مطلب اسی کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے, کہ پہلا تھا الامام العادل, جو بادشاہ ہوگا یا خلیفہ ہوگا امیر ہوگا اور اپنے عوام کے درمیان جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرے گا, تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا تھا شاب نشا فی عبادت ربی, کہ ایسا نوجوان کہ جو کہ اپنے رب کی عبادت میں ہی پروان چڑھا, یعنی بچپن سے ہی وہ نیکی کے اوپر تھا, بڑا ہو کر کے پھر توبہ کر کے وہ نیکی کی طرف نہیں آیا بلکہ شروع سے ہی اس کی یہ ایک سلسلہ ایک عادت لگی ہوئی تھی. تو ایسا عموماً جو ہے وہ نیک دیندار گھرانوں کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلے سے نیکی کا ماحول ہوتا ہے, تو وہاں پر پھر اولاد کی پرورش ہی نیکی کے اوپر کی جاتی ہے, برائیوں کے ماحول سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ان کے لیے شروع سے ہی نیک بننا یا نیکی کے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک بات ہے ظاہر ہے اگر آسانی کے معیار پہ دیکھا جائے تو پہلا والا جو قسم ہے الامام العادل, تو یہ تو شاذ و نادر ہی کوئی امام بنے گا, کوئی امیر بنے گا, بہت کم ہے کسی کا ایسا ہو جانا. پھر اس کے بعد اس قابل بھی ہو جانا کہ وہ عوام کے درمیان انصاف کرتا ہو. دوسری والی جو قسم ہے شابن, ایک ایسا نوجوان, تو یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ وہ کس گھرانے کے اندر پیدا ہوا یہ پہلے سے وہ فیصلہ کر کے نہیں آتا. تو اب اگر وہ نیک گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور جہاں پر اتنا زیادہ شعور ہے کہ برائی کی مجالس سے اور برائی کے ماحول سے بچانا, تب ہی یہ ممکن ہوگا کسی انسان کے لیے کہ وہ شاب النشا فی عبادت ربی ہی والی کیٹیگری کے اندر شامل ہو. ہر انسان شامل نہیں ہو سکتا. تیسری وہ قسم جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی, وہ رجل قلبہ معلق فی المساجد, کہ ایک ایسا مرد کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے. تو ایسا اگر کوئی انسان محنت کرے تو اس کے ساتھ یہ چیز ممکن ہے, اور یہ بڑی آسان سی ایک چیز ہے کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام نے اتنی آسانی فرما دی کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو, جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتا ہو تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا, بلکہ نہیں, اس کا قلب اٹکا ہوا رہتا ہو. تو قلب کا معاملہ تو جہاں مشکل ہے وہیں پہ آسان بھی ہے. جہاں مشکل ہے کہ قلب کو درست کرنا, قلب کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ثابت قدم بنانا, یہ سب سے بڑی محنت ہوتی ہے اور اصل محنت یہی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آسان اس طریقے سے ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی فزیکل قربانی نہیں دینی پڑتی, بہت جو ہے وہ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک نہیں کرنی پڑتی, کوئی اور جو ہے وہ جہاد نہیں لڑنے پڑتے, اور بس قلب کے اوپر محنت کر لو اور قلب جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر اٹکا ہوا رہے, تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان چیز ہے. پھر اس کے بعد چوتھا معاملہ تو حضرت نے خود فرما دیا کہ یہ تو کام آسان ہے. وہ چوتھا کیا تھا, چوتھی کیٹیگری, کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, کہ دو مرد دو آدمی جو کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ جدا ہوتے ہوں, ورنہ آپس میں ملنے کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اور جب مل جائیں تو پھر جدا ہونے کے لیے بھی کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ ہی کی رضا ہو اس کے اندر بھی، دین ہی کا کام کرنے کے لیے یا کوئی بندگی کی محنت کرنے کے لیے ہی آپس میں جدائی ہو رہی ہو. یہ بندگی کی محنت کیا ہوتی ہے بچوں کو زیادہ پتہ ہے انشاءاللہ، لگتا ہے ایسا ہے، تو وہ کل بات ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ. تو بہرحال یہ بات ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لی تھی کہ چوتھی کیٹیگری کے اندر پھر کچھ اس کے اندر کیویٹس ہیں کہ جی اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر ملنا اور پھر الگ ہونا، تو اس میں پھر شیطان جو ہے نا وہ ہمیں کس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہے بہت آسان کام. پھر اس کے بعد پانچویں قسم جو کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی، ورجل طلبتهم رأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک ایسا مرد کہ جس کو کہ ایک بڑی اچھی خاندانی قسم کی عورت اور بہت ہی خوبصورت عورت جو ہے وہ گناہ کی طرف دعوت دے، لیکن وہ کہے قال انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے، بدنامی کے خوف کی وجہ سے نہیں، یا لوگ کیا کہیں گے، یا اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا اور پولیس پکڑ لے گی اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا، نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو انکار کر دے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے گناہ کا کہ جس کے اوپر بچنا جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے، انتہائی مشکل ترین کام، لیکن جو ایسا کر لے گا تو قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمایا جائے گا. اور اس قسم کے موقع پرانے زمانے میں تو ملنے مشکل ہوتے تھے، ہر کسی کو تو اس قسم کی دعوت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کل اس قسم کا موقع جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا جب سے یہ ہیل فون کلچر آیا ہے، سیل فون، انٹرنیٹ اور موبائل، اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے گناہ کی دعوت بہت آسانی سے دی جا سکتی ہے اور کسی کو مل سکتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو امید ہے کہ ہم بھی اس کیٹیگری کے اندر بڑی آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ موبائل کے اوپر سمجھ لیں کہ یہ دعوت جو ہے گناہ کی مستقل انسان کو ملتی ہے یا مل سکتی ہے. کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو بچھو ہوتا ہے، جو سانپ ہوتا ہے، ڈسنے والی مخلوق ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے مشائخ نے تو اس کو انتہا درجے تک پہنچا دیا، فرمایا کہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو نقص ہوتے ہیں روحانی بیماریاں، ان روحانی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کسی بچے نے سوال کیا اپنی امی سے کہ یہ شر کے خالق کا اللہ تعالیٰ ہونا کا کیا مطلب ہے؟ شر کے خالق کا اللہ تعالیٰ ہے، شر کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شر کے خالق اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. آزمائش کب ہوتی ہے؟ جب دو آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں. جب دو آپشنز آپ کے سامنے نہیں ہیں، خیر اور شر دونوں کا آپشن، تو پھر آزمائش کیسی؟ تو دنیا کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دنیا میں انسان کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بلکہ انسان کی پیدائش ہی کی ضرورت کوئی نہیں، فرشتے کافی ہیں جو کہ صرف خیر ہی خیر، ہر وقت جو ہے وہ اطاعت، ہر وقت جو ہے وہ بندگی، ہر وقت جو ہے وہ ذکر. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جب تک خیر اور شر دونوں نہیں ہوں گی اس وقت جو ہے آزمائش ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دونوں کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائش ہو سکے، ٹیسٹ ہو سکے. اور دوسرا نقطہ ابھی آپ کی برکت سے دل میں آیا، اور ہمارے مشائخ تو اس کو بیان کر چکے ہیں اور ہم کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو شر بھی بنایا نا، اس شر میں بھی انسان کے لیے خیر ہے، شر کے اندر بھی انسان کے لیے خیر ہے، اگر وہ اس شر سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ اس شر سے بچتا ہے، تو اس کا درجہ جو ہے وہ اور بلند ہو جاتا ہے، اور بہت بلند ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایک سیل فون کا شر ہے، سیل فون کا فتنہ ہمارے زمانے کے اندر، پچھلے زمانے میں تو یہ نہیں تھا، ہمارے اکابرین نے تو اس فتنے کو دیکھا ہی نہیں، اس فتنے سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی ان کے پاس، ہمارے سامنے یہ فتنہ ہے، تو اب یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کتنے بلند درجات کے پانے کا سبب ہے، کتنے بلند درجات، کہ ساری دنیا اس فتنے کے اندر انوالو ہو رہی ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائیں گے جس کا کہ ہم وہم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو یہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ فائدہ ہو گیا نا تو ایمان والوں کا، تو فائدہ ڈھونڈنا چاہیں تو پھر ہر جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر چھٹی قسم، ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما ما تنفق یمینہ، کہ وہ بندہ کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے مگر اتنا خاموش کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی چھپ کر کے صدقہ کرے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر، دنیا والوں کی تعریف کی خاطر نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں دے، کسی کے ساتھ بھلا کرے تو ایسے چھپ کر کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو فرمایا کہ جو خفیہ صدقہ کرنے والا ہے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، ہم چھپ کر اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. تو صدقے کے بارے میں تھا کہ بائیں ہاتھ سے کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن گناہ جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ، یعنی بیسیکلی ہاتھوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، ہاتھوں سے چھپا کے کون گناہ کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن یہی ہاتھ ہی تو گواہی دیں گے. جب سارے گواہوں سے انکار کر دے گا، میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں اس کو بھی نہیں مانتا، یہ کون گواہی دینے والا آ گیا، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، بند کرا دیں گے اس کی بولتی، اور اس کے بعد پھر اس کے ہاتھوں کو گویا عطا فرمائیں گے، پیروں کو گویا عطا فرمائیں گے، اور اس کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. تو یہ چھپانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف محاورتاً حضرت یہاں پہ بیان فرمائے، مطلب یہ کہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے. لیکن لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتا نا. تو جب اللہ سے چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتا تو لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرنے کے کیا تک بنتی ہے، کیا سینس بنتی ہے؟ صرف یہی سینس بنتی ہے کہ اس کی نگاہ میں لوگوں کا درجہ اللہ کے درجے سے بڑا ہے. اس کی نگاہ میں لوگوں کی اہمیت، لوگوں کے سامنے عزت یا لوگوں کے سامنے ذلت، یہ اللہ کے سامنے عزت اور ذلت سے زیادہ اہم درجہ رکھتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالی کی انتہائی درجے کی ناقدری ہے، انتہائی بڑا ظلم ہے جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ظلم یہ کیا کرے گا، صرف اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری. اللہ تعالیٰ خود فرما دیں قرآن مجید میں، وما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کری جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کی قدر کیسے کری؟ نفل عبادتیں کر کے. دیندار بن گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ نفل عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے توڑنے کی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی قدر، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی قدر. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے نزدیک، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اب آپ بھی تنگ آ چکے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا، لیکن ہمارے نزدیک تو پیر صاحب کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک تو حضرت جی کی قدر اللہ تعالیٰ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے، شیخ صاحب کی قدر اللہ کی قدر سے زیادہ ہو جاتی ہے. شیخ صاحب سے چھپاتے پھرتے ہیں، بیوی بتا دے شیخ صاحب کو کوئی بات تو بہت غصہ بیوی کے اوپر، شوہر بتا دے شیخ صاحب کو کوئی بات تو بہت غصہ شوہر کے اوپر، بیگم صاحب ہے ادھر غصہ، ادھر جو ہے وہ شوہر صاحب غصہ، اور فلانے غصہ، فلانے کیسے پتا چل گئی، گھر کی بات کیسے پتا چل گئی، اور یہ کیسے پتا چل گیا، وہ کیسے پتا چل گیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو پتا چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاوت عن عیناہ، کہ اور وہ بندہ ساتویں قسم جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی، کہ وہ بندہ جو خلوت میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اکیلے بیٹھا تھا اللہ کی یاد میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں رونے والا بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ساری دنیا روتی ہے، کوئی صحت کی وجہ سے روتا ہے، کوئی نقصان کی وجہ سے روتا ہے، کوئی ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے روتا ہے. اللہ کے لیے رونا، اللہ کی محبت میں رونا، یہ بہت کم ہے. تو ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں روئے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں رونا، یہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی محبت کا ہونا کیسے ہو؟ اللہ کی محبت کا ہونا کیسے انسان کے اندر آ سکتا ہے؟ محبت تو ہم اس چیز سے کریں نا، یا اس ذات سے کریں، اس شخص سے کریں کہ جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں، جس کو کہ ہم سنتے ہیں، جس کی کہ جو صلاحیتیں ہیں، جس کی اس کی عظمتیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہوں. تو ہمارے حضرت نے ایک بیان اللہ کی محبت کے اوپر جو کیا تو اس میں فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ چار وجوہات سے کسی سے محبت کرتا ہے. تو ان میں سے جیسے ایک تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا اس نے اس کو جو فیورز کیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی ذات سے محبت کیسے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم چھو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ سے کیسے محبت پیدا ہو؟ تو اس کا حل جو ہے نا وہ ہمیں قرآن عظیم الشان کے اندر، جو کہ اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ نے خود بتا دیا، گویا کہ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جگہ جگہ ہمیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. ابھی ہم پچھلے دنوں سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بالکل بنیادی بات آئی، بالکل ابتدا کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا تم اپنے خواب کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اور تمہیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائیں گے، جیسے کہ تمہارے باپ دادا یعقوب کو اور اسحاق کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. تو وہاں پر یہ بات نکلی تھی کہ دیکھیں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. کیسے انٹروڈیوس کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس کے اوپر ہیں اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھو سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ان کو سونگ سکتے ہیں، ان کو ہم فزیکلی اپنے سینسز سے اور اپنی عقل کے ذریعے سے ان کو پرسیو کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کے نتیجے میں، بلکہ اس کا شکر جو ہوتا ہے نا یہ اس کی محبت الہی کا سبب بن جاتا ہے، محبت الہی کا سبب بن جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا جو مسئلہ یا مشکل درپیش ہو جاتی ہے ہمیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں لیکن دراصل ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں رہے ہوتے. یعنی دینداروں کی بات ہو رہی ہے، مولوی طبقے کی بات ہو رہی ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا، مولوی طبقہ، داڑھی رکھ لی، فلانا ٹبا پہن لیا، تلوار قمیض پہن لی، برقع پہن لیا، دین کی کتابیں پڑھ لی، یہ مولوی طبقہ کہلاتا ہے تھوڑی بہت. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ان کی جو سلینگ ہوتی ہے یا ان کی جو محاورہ ہوتا ہے اس کے اندر الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، استغفر اللہ اور اس طرح کی جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہوتی، یا کیسے پتا چلا کہ نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ وغیرہ تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے. اوپر اوپر سے جو ہے وہ ظاہری تبدیلی آ گئی ہے لیکن اندر سے تبدیلی نہیں آئی. اللہ کا ہو کر کے یہ نہیں رہ رہا، یہ زندگی اس کی اللہ کی ہو کر کے نہیں گزر رہی. تو جب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، شکر کے اندر کچھ کمی ہے، یا ہو سکتا ہے یہ شکر ہو ہی نہیں رہا ہے اصل میں، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو ایک ظاہری چیز ہو رہی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ہم ایک بہت ہی سادہ سی آسان سی مثال سے سمجھیں، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، حالیہ یہ بات ہوئی ہے، ذرا ہم پے اٹینشن نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے ہم یا تو سمجھ نہیں رہے ہوتے یا ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں باتیں. چند دن پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے لا کر کے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ شکریہ آپ کب ادا کرتے ہیں؟ دو صورتوں میں ادا کرتے ہیں. یہی میرے خیال میں یہی گھر تھا جس کے اندر یہ والا بیان یا یہ والا ٹاپک آیا تھا، کہ آپ دو ریزن سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اسکول میں تھینک یو کہنا سکھایا گیا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ شکریہ کہنا سکھا دیا گیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ جس کو کہتے ہیں نا ایز اے جیسچر آف یعنی نائسٹی یا رکھ رکھاؤ کلچرل نارمز کی وجہ سے آپ اس کو تھینک یو کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو شکریہ کہہ دیتے ہیں، سو نائس آف یو کہہ دیتے ہیں، تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا، جیسا کہ پھر گورے جو ہیں وہ سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، مسلمان تو آج ان کو تھینک یو کہنا ہی نہیں آتا، شکریہ کہنا ہی نہیں آتا، ہمارے حضرت نے بیانات کیے اس ٹاپک کے اوپر، گورا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن کیا وہ شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ شکر ادا نہیں کر رہا، وہ شکریہ کا لفظ کہہ رہا ہے، تھینک یو کا لفظ کہہ رہا ہے، تو ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم کلچرل نارمز کی وجہ سے یا اپنی اپ برنگنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ریزن جو کہ اصل وجہ ہے شکریہ ادا کرنے کی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز جب وصول کرتے ہیں نا تو ہم دل کے اندر یہ اس بات پہ کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ یہ جو چیز مجھے مل رہی ہے نا یہ میرا حق نہیں تھا، آئی ڈیڈ ناٹ ڈیزرو دس، یہ میرا حق نہیں تھا کہ مجھے دیا جاتا، حق کب بنتا ہے؟ عموماً حق اس وقت بنتا ہے جب آپ نے اس کی پیمنٹ کری ہوئی ہو، پیمنٹ کری ہوئی ہو، اب بھائی آئی نیڈ آئی وانٹ مائی اسٹف، مجھے چیز چاہیے جس کی میں نے پیمنٹ کری ہوئی ہے، نہیں دے گا میرا حق ادا نہیں کیا، میں نے تو تمہارا حق ادا کر دیا تھا، پیمنٹ کر دی تھی، تم نے میرا کیوں نہیں حق ادا کیا کہ تم اس کے بدلے میں مجھے مبیع بھی تو دو، رائٹ، مرچنڈائز بھی تو تم مجھے دو، تم میرا حق ادا نہیں کر رہے، تو جا تو پیمنٹ کری ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ تو اس کا حق ہے، یا یہ کہ کوئی اور اپنا کوئی مرتبہ سمجھتا ہے اس قسم کا کہ میرا مرتبہ ہے، میرے مرتبے کا تقاضا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، میرا حق ہے، جیسے ماں باپ جو ہے وہ اولاد کو ہر وقت یاد دلاتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے کہ تمہیں ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اس وجہ سے کرو خدمت، تو شکریہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کو آپ وصول کرتے ہوئے دل کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا حق نہیں تھا، مجھے انہوں نے میرے ناحق ہونے کے باوجود یہ چیز دے دی، نان ڈیزرونگ ہونے کے باوجود یہ چیز دے دی، تب آپ کے دل سے شکریہ نکلتا ہے، دل سے شکر کا الفاظ کا لفظ نکلتا ہے یا الحمدللہ کے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کے لیے، تو میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا، مجھے کوئی چیز دنیا کے اندر مل رہی ہے، مجھے میرا گھر ملا، مجھے میری گاڑی ملی، مجھے میرے خاندان والے ملے، مجھے میرے دوست احباب ملے، مجھے لباس ملا، مجھے نوکری ملی، مجھے تعلیم ملی، مجھے جو کچھ بھی ملا، یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میرا حق نہیں تھا، میں اس کی پیمنٹ کر کے نہیں آیا تھا، اور نہ جو ہے وہ میرا مرتبہ ایسا ہے میرے پروردگار کے سامنے کہ میرے پروردگار should have given this to me in any way، پروردگار کو تو مجھے یہ چیز دینی تھی کیونکہ میرا مرتبہ ایسا ہے، he should have better given that to me، ہے نا، بہتر تھا کہ وہ مجھے یہ چیز دے دے، نہ دے گا تو پھر میں دیکھوں گا اس کو، میں اسے سوال کروں گا کیوں تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا مرتبہ اس کا تقاضا کرتا تھا کہ مجھے یہ چیز ملتی، میرا گھر مجھے ملتا، میری سواری، میرے رشتے دار، میرے ماں باپ، میری اولاد مجھے ملتی، کیوں نہیں دی تو نے مجھے، نہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا، میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں انسان پیدا کیا جاتا، مجھے تو اگر پروردگار چھپکلی بنا دیتے، بچھو بنا دیتے، کوئی ارتھ ورم بنا دیتے، کوئی کیکڑا بنا دیتے، تو بھی میرے پروردگار کا فیصلہ تھا، میرا حق نہیں تھا کہ میں انسان بنایا جاتا، پھر اس کے بعد میرا حق نہیں تھا کہ میں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا جاتا، میرا پروردگار مجھے یہود، نصارہ، ہندو، مشرک، کسی اور قسم کے مذہب والوں کے اندر پیدا کر سکتا تھا، میں اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرا حق نہیں تھا کہ مجھے گھر بھی دیا جاتا، پیدائش کے ساتھ ساتھ ایک گھر بھی دیا جاتا، میرا حق نہیں تھا کہ میری پیدائش کے بعد میرے ماں باپ زندہ بھی رہتے،
مجھے دودھ پلانے والی ماں بھی زندہ رہتی، میرا حق نہیں تھا یہ، اس کا کرم ہوا کہ میری ماں میری پیدائش کے وقت زندہ رہی اور میرے بچپن کے اندر مجھے وہ فیڈ کراتی رہی، کھانا کھلاتی رہی، پانی پلاتی رہی۔ میرا حق نہیں تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ باہر جا کر کے کما کر کے لے کر کے آتا اور میری ماں کو جو ہے وہ سڑک پہ نکل کر کے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ میرا حق نہیں تھا یہ بات، یہ اس پروردگار کا کرم ہوا میرے اوپر کہ میرے باپ کو بھی زندہ رکھا اور بھکمنگا نہیں بنایا، نوکری اور کاروبار والا بنایا، عزت والی روزی عطا فرمائی۔ یہ میرا حق نہیں تھا، میرا حق نہیں تھا کہ میں چار پہیوں والی گاڑی کے اندر سفر کیا کروں جس کے اندر ایئر کنڈیشن بھی چلتا ہو، بسوں کے اندر اگر ٹھوکرے کھاتے ہوئے لٹکتے ہوئے میں سفر کر رہا ہوتا تو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا میرا حق تو مجھے نہیں ملا۔ جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں سے ایک رتی برابر چیز بھی میرا حق نہیں تھا، رتی بھی میرا حق نہیں تھا۔ جو کچھ مجھے ملا ہے فیور، یہ ایک فیور ہے، انگریزی کے اندر جو ہے نا یہ ہمیں بلیسنگز کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا، یہ what does it mean blessings، blessings of my پروردگار، یہ ہم نے لفظ تو سیکھ لیا ہے اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اس وجہ سے نا ایک انگریزی میں جن کو ہم انگلو قسم کے جو لوگ ہیں، آدھی انگریزی آدھی اردو، تو ہم ایک لفظ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کین یو ڈو می اے فیور، بولتے ہیں نا کسی سے جا کر کے جی کین یو ڈو می اے فیور، کب ہم یہ بات کہتے ہیں؟ فیور کا لفظ کا یہ نہیں کہتے کہ کین یو بلیس می وتھ سم تھنگ، وہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ، اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ والا کام کر کے دے، میرے لیے والا کام کر کے دے، ذمہ داری نہیں ہے اس کی، تو ہم اس سے جو ہے نا وہ فیور مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وچ آف دا فیورز آف یور لارڈ کین یو ڈینائی، فبی آلائی ربکما تکذبان۔ ڈینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم انکار کر رہے ہو کہ نہیں ہے میرے پروردگار، کہ میرے اوپر فیور نہیں ہے، یہ تو میرا ڈیزرونگ رائٹ تھا، یہ تو میرا رائٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیورز کو ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تکذیب کر رہے ہوتے ہیں ان فیورز کی، جب ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا خالصتاً ہمارے اوپر فیور سمجھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا پروردگار کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے میرے اوپر۔ یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی گٹر کی نالی کے اندر پڑا ہوا تھا، ہم انسانوں میں سے کوئی انسان غلاظت کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا تھا، کچی بستی کے اندر، جھوپڑیوں والی بستی کے اندر رہتا تھا، اور کوئی اللہ کا بندہ آ گیا وہاں پہ، نکل آیا وہاں پہ، اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو پسند کر لیا اور اس کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اپنی بہترین گاڑی کے اندر بٹھا کر کے اپنے محل کے اندر لے گیا، وہاں پہ اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو نہلا دو، اس کو دھلا دو، اس کے پرانے کپڑوں کو جو ہے وہ پھینک دو، اس کو بہترین کپڑے پہنا دو، اور اس کو جو ہے نا بہترین کھانے اس کے سامنے لگا دو، اور اس کو جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ تعلیم کا انتظام کر دو، اور اس کو جو ہے نا وہ شاہانہ قسم کے تخت کے اوپر بٹھا دو، اور آگے چار پانچ جو ہے وہ نوکر بھی اس کے جو اس سے جو ہے وہ کمانڈز بھی لینا شروع کر دیں۔ تو اب یہ شخص جو ہے یہ کیسے اس کا شکر گزار ہوگا، دل سے اس کا شکر گزار ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا ملا ان ساری چیزوں سے، اس نے کیوں مجھے اس کچرے کے ڈھیر میں سے اٹھا کر کے یہاں پہ کیا مل گیا، اس کی محل کے اندر کون سا اضافہ کر دیا میں نے لا کر کے، میں نے کون سی اس کی جو ہے وہ عزت کو بڑا کر دیا، میرے یہاں پہ آ جانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس نے میری خاطر یہ والا کام کیا، صرف اور صرف میرا فائدہ ہے، آئی ڈیڈ ناٹ ڈیزرو اینی آف دس۔ تو وہ کیسا شکر گزار ہوگا اس بڑے انسان کا، اس امیر انسان کا؟ اس کے لیے ہمارے مشائخ ایک بہترین حکایت کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، محمود اور ایاز والی حکایت، کہ ایاز جو ایک غلام تھا، کسی چیز کسی قابل کا نہیں تھا، تو وہ جب محمود کے دربار میں آیا محمود کو پسند آ گیا، اور محمود غزنوی جو وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایاز کو جو ہے وہ اپنے وزراء میں شامل کر لیا، اپنے دربار کے اندر بٹھایا کرتا تھا، اس کے ساتھ خصوصی محبت والا معاملہ کرتا تھا۔ تو بڑی جلن ہوئی دربار کے دوسرے لوگوں کو، انہوں نے ایک دن جو ہے نا وہ شکایت کری کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بادشاہ کی نظروں سے گر جائے تو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ایاز جو ہے نا یہ روزانہ ایک کمرے کے اندر جاتا ہے، کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر وہاں پہ خاموش رہتا ہے، اور اندر جا کر اچھا کسی طرح انہوں نے کیا کہ ایک الماری ہے وہاں پہ، وہ الماری میں کچھ دیکھ کر کے پھر آ جاتا ہے باہر۔ تو انہوں نے نا بادشاہ کے سامنے چگلی لگائی کہ ایاز جو ہے نا اس نے لگتا ہے کچھ چوری ووری کا معاملہ کیا ہوا ہے آپ کے دربار میں، اور یہ اپنے کلوزٹ میں لے جا کر کے نا ان چیزوں کو چھپاتا ہے اور روزانہ جا کر کے اس کو چیک کرتا ہے، تو یقیناً کچھ گڑبڑ ہے، آپ اس کے کلوزٹ کو چیک کروائیں کہ یہ کرتا کیا ہے وہاں پہ جا کر کے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں بھائی۔ تو ایک دن جو ہے وہ بادشاہ نے ایاز کو حکم دیا میرے ساتھ میرے بندے لے کر کے جاؤ اور تمہاری الماری میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سارا کچھ لے کر کے آ جاؤ۔ تو ایاز گیا ٹھیک ہے جی بادشاہ سلامت، وہ گیا اور گارڈز کے ساتھ جا کر کے الماری کے اندر جو کچھ تھا وہ لے کر کے آ گیا، بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک پھٹا ہوا جوتا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بوسیدہ قسم کی کوئی چادر تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اس کے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت دراصل میں جب آپ کے محل میں آیا تھا نا تو میں یہی چیزیں پہنا ہوا تھا، یہی میری اوقات تھی، یہاں پہ آ کر کے آپ نے مجھے اتنی عزت دے دی، مجھے محل کا حصہ بنا لیا، اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، آپ کی خصوصی عنایتیں میرے اوپر ہونا شروع ہو گئیں، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں، کہیں میں ان ساری چیزوں کو اپنا حق نہ سمجھنا شروع کر دوں، ڈیزرونگ نہ سمجھنا شروع کر دوں اپنے آپ کو ان چیزوں کا، ان عنایتوں کا۔ تو میں نے اپنی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ بچا کر کے رکھ لیا، اور میں روزانہ جا کر کے اپنے آپ کو یاد دلواتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات تو یہ ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یہ صرف بادشاہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر، اس سے زیادہ تم اس کو ڈیزرو بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ ایک ایمان والے بندے کا ہوتا ہے، اور جب وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کہ میرے پروردگار نے مجھے کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کچھ دے دیا، کسی قابل میں نہیں ہوں، میرا بس چلے تو میں اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھوٹ لوں، اپنے آپ کو برباد کر کے چھوڑ دوں، میری تو عقل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، میری تو علم کسی کام کا نہیں ہے، میری صلاحیتیں کسی کام کی نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کا میرے اوپر احسان ہے کہ بات بنی ہوئی ہے، انسانوں کے سامنے عزت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ایسے نہ پھر پروردگار کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان ایسے نعمتوں کو دیکھتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کے نتیجے میں سچا شکر اس کی زبان سے نکلتا ہے، اس کے دل سے نکلتا ہے، اور اس شکر کے بدلے میں، اس شکر کے ریوارڈ کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کیفیت اس کے دل میں القا فرماتے ہیں، اپنی محبت ڈالتے ہیں اس کے دل کے اندر۔ محبت ہم پیدا نہیں کر سکتے، یہ ڈائریکٹلی پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ انڈائریکٹلی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ محبت پیدا کرنا یہ اللہ کے کرنے کا کام ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ کو اس کے حصے کا کام کرنے دیں۔ پھر اللہ کے حکموں کی اطاعت جو ہے نا یہ تو پھر اس کے بعد ثانوی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی اس کے لیے پر حکم ماننا کون سا مشکل کام ہے، وہ تو پھر دوڑ دوڑ کر کے حکم مانے گا، وہ تو پھر چاہ چاہ کر کے تلاش کر کر کے کیا حکم ہے میرے آقا، حکم فرمائیے پھر دیکھیے میں کیسے آپ کا حکم مانتا ہوں اور اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہوں، تو سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں ایک بلین ڈالر ٹپ جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج دلوا دی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ تو موجود ہے نا، ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چائے بھی پیئیں گے، پانی بھی پئیں گے، مشروب بھی پئیں گے، پھر جب ختم ہو جائے گا معاملہ تو پھر اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے جو اپنے گھر، یعنی سب کچھ موجود ہے، وی ہیو آل دا وسائل، صرف ان کا شکر ادا کرنے کی، صرف شکر کرنا رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا. تو آگے فرماتے ہیں کہ خدمت خلق بڑی عبادت ہے، کہ دوسرے کی خدمت کرنا، دوسرے کے کام آنا بڑی عبادت ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے کہ کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، وہ زیادہ تھے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے انٹینشنلی روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے سوچا کہ نفلی روزہ ہے، سفر ہے، گرمی ہے، روزے داروں کو مشقت ہوگی اور ان کو خدمت کی ضرورت ہوگی، اس لیے ہم ان کی خدمت کریں گے. ایسا ہی ہوا کہ جب منزل پر پہنچے تو روزے دار تو نڈھال تھے، وہ جا کر لیٹ گئے. بھوکے پیاسے جو تھے، جن کا روزہ نہیں تھا، انہوں نے فوراً خیمے لگائے، سامان ٹھیک کیا اور ان کو اچھی جگہ پر لٹا دیا، یعنی روزے داروں کو اچھی جگہ پہ خیمے کے اندر لٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذہب المفطرون اليوم بالاجر، آج کے دن روزہ نہ رکھنے والے جو ہے نا، وہ اجر میں روزے رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے. نفلی روزہ تھا، فرض روزہ نہیں تھا پہلی بات، تو روزے والوں کو اتنا اجر نہیں ملا، افطار والوں کو زیادہ اجر ملا کیونکہ انہوں نے دوسروں کی خدمت کی. چنانچہ ایک صاحب سفر میں ہر وقت نماز میں، تلاوت میں مشغول رہتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی عبادت پہ بڑے حیران تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے حبیب، فلاں شخص کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کو کوئی اور کام ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کام کون کرتا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا کہ حضرت، اس کے دو بیٹے ہیں، وہ اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بیٹوں کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. اس کے بیٹوں کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. اس کو کہتے ہیں دین کے کام میں ہاتھ بٹانا، کانٹریبیوشن. ہم ڈونیشن دیتے ہیں نا دین کے کاموں کے اندر، ڈونیشن مت دیا کریں. دین کے کام کو آپ کے ڈونیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اس میں تو کانٹریبیوشن کیا کریں. کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر دین کے کام کے اندر اپنا وقت لگائیں گے، اپنی صلاحیت لگائیں گے، اپنی سوچ لگائیں گے، یا اپنا کم سے سب سے کم تر وسیلہ، سب سے کم تر چیز جو ہوتی ہے وہ مال ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے اصل چیز، وقت ہوتا ہے اصل چیز، تو مال بھی لگا دیں گے. تو اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں گے نا، تو یہ کانٹریبیوشن ہوگی، آپ بھی دین کے کام میں شامل ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. اور بلکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی دین کا کام کرنے کے قابل ہو رہا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو مل رہا ہے. ہمارا دین تو کچھ نہیں چھوڑتا، ساری حجتیں تمام ہو چکی ہیں، سارے کے سارے جواب جو ہیں وہ موجود ہیں. بس اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لوگوں نے توبہ کلمات پڑھنے کے لیے بھی کہا تھا، تو اس وجہ سے دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات آج پڑھ لیتے ہیں، مختصر دعا کر کے ختم کر لیں گے. دن میں بس سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ارادہ کر لیں کہ آئندہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ پہلے کر لیے تھے ان کے اوپر تو میں نادم اور شرمندہ ہوں، اور آئندہ میں ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں. اس ارادے اور نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك
یا ارحم الراحمین. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اذان کے بعد معاملات بتا کے دعا کر لیں گے. اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة صراط القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبسم مقام محمود الذي وعده انك لا تخلف الميعاد. توبہ کلمات پڑھانے کے بعد ہمارے مشائخ سے معاملات بتاتے ہیں, وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معاملات ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. ان میں سے پہلا ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے صبح شام اس درود شریف کی تسبیح کرنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تسبیح سے مراد ہی 100 مرتبہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں, تو استغفار اور درود شریف. تیسرا معمول ہے قرآن شریف کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا, تو وقوف قلبی کا معمول ہو گیا. پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, دل کی طرف متوجہ ہو کے سر کو جھکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ ہے, کہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں, اور جو دین کتابوں سے بیانات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس دین کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں شیخ کی رہنمائی اور گائیڈنس کو حاصل کرتے رہیں, تاکہ شیطان کی وسوسوں سے اور شیطان کے جو دھوکے ہوتے ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو کل یہ 6 معمولات ہیں, ان معمولات کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پھر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ پھر صحیح معنوں میں شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی, اللہ کی محبت اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی, اور گناہ چھوٹنے جو ہے وہ خود بخود پھر آسان ہوتے چلے جائیں گے, اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے. مختصر سے دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ, ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو پیدا فرما, ذکر کو جاری فرما. اے اللہ, اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ, عمر گزرتی جا رہی ہے, اے اللہ کس وقت اس عمر کا چراغ گل ہو جائے گا, زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. اے اللہ, عمر گزرتی جا رہی ہے, ہمیں اب تک آپ کی محبت کی چاشنی نصیب نہیں ہوئی. اے اللہ, آپ کی محبت کا ذائقہ ہم نے ابھی تک نہیں چکھا. اے اللہ, ہمیں مرنے سے پہلے اپنی محبت کو چکھا دیجئے. اے اللہ, محبت کی شراب کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں انڈھیل دیجئے. اے اللہ, ہمارے سینوں کو بھی اپنے عشق کے خزینے بنا دیجئے. اے اللہ, اس دنیا کے اندر ہی آپ سے محبت کرنی ہے. اے اللہ, اس دنیا کے اندر ہی آپ سے محبت بڑھانی ہے. اے اللہ, آخرت میں جو معاملہ ہوگا اس دنیا کے حساب سے ہی ہوگا. اے اللہ, اگر اس دنیا کے اندر دنیا کی محبت سے ہی ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے, اے اللہ, مخلوق کی محبت سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے, اے اللہ, مخلوق ہی کی عزت سے اور عظمت سے اور مخلوق کی فکر سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے, تو اے اللہ, آپ کی عظمت ہم کب اور کیسے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے. اے اللہ, ہمارے مشائخ نے تو بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا. اے اللہ, ہمارے اوپر تمام حجت تمام ہو چکی کہ یہ دل جو ہے یہ ایک پیالے کی مانند ہے, اور دنیا کی محبت جو ہے وہ نجاست کی مانند ہے, اور جب پیالے کے اندر کوئی نجس چیز موجود ہو تو پاکیزہ چیز اس کے اندر ڈالی ہی نہیں جاتی. اے اللہ, آپ کی محبت سے زیادہ پاکیزہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے, اور نفس و شیطان کی اور اپنے آپ کی محبت اور دنیا کی محبت سے زیادہ غلیظ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اے اللہ, ہمارے دل کے پیالے سے اس غلاظت کو باہر نکال دیجئے. اے اللہ, اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, تاکہ آپ کی محبت کا بھی ایک قطرہ ہمارے دلوں کے اندر آ سکے. اے اللہ, صحیح معنوں میں اے اللہ, اس دین کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ,
رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، دنیا واہنوں کی وجہ سے، یا کسی بھی اور دنیاوی مقصد کی وجہ سے اللہ اس دین کے اوپر عمل کرنے سے اب ہماری نجات عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرما دیجئے. اللہ اب ہمیں اخلاص کے معانی سمجھا دیجئے. اللہ اب ہمیں مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اب ہم اپنے جو ذات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس ذات کے اندر، اے اللہ اس کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ عافیت کے ساتھ ہماری روحانی جسمانی تمام بیماریوں کا علاج فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب ہمیں اپنا بنا دیجئے. اے اللہ اب اپنا بنا دیجئے. اے اللہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، نفس کی رکاوٹیں ہیں، شیطان کی رکاوٹیں ہیں، یا اہل و عیال کی رکاوٹیں ہیں، یا خاندان کی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری، اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. اے اللہ آپ کی مدد اگر شامل حال ہو گئی تو بڑی سے بڑی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اے اللہ اس عام سے، اس بہت ہی سمپل سی ایکویشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے قرآن نے ایسے وعدے فرمائے، اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدے فرمائے، اے اللہ ہمارے مشائخ اور علماء جو ہم سے وعدے فرماتے ہیں، اے اللہ ان وعدوں کے اوپر ہمیں اعتماد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان وعدوں کو سچا سمجھنے کی اور واقعی قابل عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان جو ہم سے وعدے کرتے ہیں، اے اللہ جو کفار اور ہمارے دشمن ہم سے وعدے کرتے ہیں، اے اللہ ان وعدوں کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے. اے اللہ ان جھوٹے وعدوں کو جھوٹا ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان جھوٹے وعدوں کی، اے اللہ جو دھوکہ اور فریب ہے، اے اللہ اس دھوکے اور فریب کو ہمارے سامنے کھول دیجئے. اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہماری آل و اولاد کو بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان والوں کی طرح، اے اللہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے اللہ آپ کے کلام کے اندر ہم اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ لگتی کہ آپ سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے اور آپ کی محبت کی شدت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. اے اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کو اتار دیجئے. اے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ایمان والوں کی صف میں کھڑا ہونے کی، اے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس روایتی دین، اے اللہ روایتی دین کے اوپر تو ہندو بھی عمل کرتا ہے، اے اللہ روایتی دین کے اوپر تو عیسائی اور یہودی بھی عمل کرتا ہے، اے اللہ بدھ مت کا پیروکار بھی عمل کرتا ہے. اے اللہ ہم نے بھی اس دین کو روایتی دین بنا لیا ہے. اے اللہ جیسا کہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا بس ویسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس دین کی حقیقت ہے کیا. اے اللہ اب ہمیں حقیقت سمجھا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے حکموں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے تو حکم فرمایا تھا فتبع سبیل من اناب الیا، کہ جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے تم اس کے راستے کی اتباع کرو. اور اے اللہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کے راستے کی اتباع کر لی چاہے وہ اس راستے کے اوپر نہ چلنے والے ہوں. اے اللہ ہمیں اپنے حکموں کی اللہ وقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ نے اطاعت اور بندگی کا مقصد عطا فرما دیا، اے اللہ اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی بت پرستی سے، ہر قسم کی شہوت پرستی سے، اے اللہ نفس پرستی سے، خواہش پرستی سے، اے اللہ اب ہمیں نجات عطا کر کے اے اللہ توحید عطا فرما دیجئے. اے اللہ توحید خالص عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، اے اللہ دین کی باتیں پڑھتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ان کو ہمارے خلاف حجت مت بنا دیجئے. اے اللہ ورنہ ہمارا تو حشر شاید کافروں سے بھی زیادہ بدتر نہ ہو جائے، یا ان کے سامنے تو یہ کتابیں نہیں تھیں، ان کے سامنے تو آپ نے اپنے دین کے علماء اور مشائخ کو نہیں بٹھایا تھا. اے اللہ پھر انہوں نے بات نہ مانی تو اے اللہ ان کی تو بات سمجھ بھی آتی ہے، اے اللہ ہماری تو بات سمجھ نہیں آتی. اے اللہ ہمیں اس بدترین انجام سے بچا لیجئے. اے اللہ کوئی تو وجہ ہے کہ آپ نے بت پرستوں, عیسائیوں اور یہودیوں, حتیٰ کہ مشرکینوں سے بھی بدتر جو ہے وہ منافقین کو رکھا ہے. اے اللہ ان کو اس جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے کے اندر کیوں رکھا ہے؟ اے اللہ وہ تو آپ کے حبیب علیہ السلام السلام کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے, مسجد نبوی, بلکہ ریاض الجنہ جس کے اندر ہم دو رکعت پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی گریبان پکڑ لیتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ دھکے دے دیا کرتے تھے. اب تو آپ نے ایک نظام بنوا دیا تو آپ کر نہیں سکتے. اے اللہ اسی ریاض الجنہ کے اندر وہ آ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے, آپ کی مجلس میں آ کے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے, سب کچھ کیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد پر بھی چلے جایا کرتے تھے, لیکن اس کو ان کو آپ نے قیامت کے دن جہنم کے سب سے زیادہ نچلے درجے تک جو پہنچایا ہے. اے اللہ اس کی وجہ ہمیں بھی سمجھا دیجئے, اور اے اللہ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ورنہ عمر تو گزر رہی ہے اور کس وقت ہم گزر جائیں گے. اے اللہ ہمیں تو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا. اے اللہ وقت کے گزر جانے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے, جو مانگنا تو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, اساتذہ کرام کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے, جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس میں بیٹھنے کے لیے جنہوں نے انتظامات کیے, فکریں لگائیں, وقت لگایا, مال لگایا, اے اللہ ان کو اس کے بدلے اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے, آفات سے, آزمائشوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, قرضوں سے, مرضوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.